کیا فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، کیا فضیلت ہے ان کے پاس، فضیلت کن پہلوؤں میں تھی؟ ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات دیے تھے، جیسے نبوتیں ان کو دی گئی تھی، جو پیغمبر ہیں نا ان کی لڑی مسلسل آتے رہے ہیں، تو اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہوتا ہے یا اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی ذات سے، وہ ہے انبیاء کا آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی والعصر ان الانسان لفی حسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 46 تک ہم لوگوں نے اس کی اسٹڈی کی تھی، اب ہم دوبارہ اس کال پہ آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل پہ۔ پیچھے ایک کال گزری ہے، یا بنی اسرائیل والی، آیت نمبر 40 جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم نے تفصیلاً اس پہ کافی گفتگو کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس میں محبت کی کال ہے، ایسے یعنی کہ دعوت ہے یہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے دعوت ہے جو بنی اسرائیل میں نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے تعلق والے لوگ ہیں، جو عبادت گزار ہیں، ان کے لیے یہ پہلی آیات آئی ہیں۔ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کو مزید تقوی اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف محنت کرنی پڑے گی، اور اس عہد کو تم لوگ یاد کرو، جو عہد تم لوگوں نے کیا تھا اس کو تم بھول گئے ہو۔ اب یہ جو کال آ رہی ہے، یہ جو آیت نمبر 47 ہے، یہ اب جنرل پبلک ہے، یا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، یا جان بوجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پہ راضی نہیں تھے یا ہیں، ان لوگوں کے لیے کال ہے، اور یہ اس میں سختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی طرف ان کا رجحان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تھی تمام دنیا پہ۔ عالمین کا ترجمہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے تمہیں جتنی بھی اقوام آباد ہیں اس پہ فضیلت دی تھی۔ فضل کا ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ فضل ایک حد سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے اس سے زیادہ جو آپ کو ملتا ہے وہ فضل کہلاتا ہے۔ تو اس میں فضل کے دو اقسام ہیں، ایک محمود اس کی قسم ہے، یعنی کہ پازیٹیو، جیسے علم و حلم وغیرہ کی زیادتی جو ہوتی ہے اس کو بھی فضل کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا ہے مضموم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا نیگیٹو سینس آپ اس کو کہیں، جس میں غصے کا حد سے بڑھ جانا بھی، اس کو بھی فضل کے کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے عربی میں۔ تو الفضل عام طور پر اچھی باتوں پر بولا جاتا ہے، اسی سے لفظ فضول بھی ہے، الفضول جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بری باتوں میں، اور جب فضل کے معنی ایک چیز کے دوسرے پہ زیادتی کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مختلف آیات ہیں جو قرآن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، کیا فضیلت ہے ان کے پاس، فضیلت کن پہلوؤں میں تھی؟ ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات دیے تھے، جیسے نبوتیں ان کو دی گئی تھی، جو پیغمبر ہیں نا ان کی لڑی مسلسل آتے رہے ہیں، تو اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہوتا ہے یا اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی ذات سے، وہ ہے انبیاء کا آنا۔ یعنی انبیاء اپنے ساتھ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، گائیڈنس لے کے آتے ہیں، اور لوگوں کو غلطیوں پہ متنبہ کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کو بشیر و نذیر کہا جاتا ہے نا، کہ بشارت دیتے ہیں اور انذار کرتے ہیں انبیاء۔ تو اس لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر ہدایت، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ہدایت اصل میں انبیاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ دنیا میں لے کے آتے ہیں، تو اس لیے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، نبی سب سے بڑا فضل اللہ کا. ہمیں پتہ ہے بہت عظیم عظیم پائے کے جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی اور ان کو کمال کا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوہے کو موڑتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقتیں دی تھیں. سلیمان علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حکومت دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص معجزات نازل کیے، اس طریقے سے اب ہم دیکھیں گے بھی کہ سمندر سے ان کا گزر جانا اور ان کو راستہ دے دینا اور بچانا فرعون اور اس کی آل سے، اور پھر دیکھیں کہ جب وہ صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کھانے کا بندوبست کیا، من و سلوہ وغیرہ نازل کیا. تو یہ ان انعامات میں ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فضیلت کی بات کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ فضیلت ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، اور اس کا جو جواب ہے نا، انسان کے پاس کیا آنا چاہیے؟ اس کے اندر ایمان آنا چاہیے، اس کے اندر شکر گزاری آنی چاہیے، اس کے اندر اطاعت آنی چاہیے. اگر یہ تین چیزیں نہیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے. وہی فضیلت الٹ انسان کے لیے آخرت میں تکلیف کا باعث بنے گی، یہی قرآن ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب نافرمانی اور انکار کے بعد یہ فضیلت ختم ہوئی ہے، علماء اس پہ متفق ہیں، اور یہ فضیلت ابھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دے دی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جو بنی اسرائیل ہے یا عیسائی بھی بنی اسرائیل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اسی کی لڑی میں آتے ہیں اصل میں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مسلمان، اور ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے مسلمان ہیں. یعنی کہ یہ بھی مسلمانوں کے فرقے ہی ہیں اصل میں. ہم اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، اور قرآن ان کو یہاں پہ اسی پرسپیکٹو میں متنبہ کر رہا ہے کہ تم لوگ ہو تو بنیادی طور پر مسلمان، لیکن تم لوگ اپنی حقیقت سے ہٹ گئے ہو. اور یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ باتیں صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اصل میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم نہ کریں. اب دیکھیں گے کہ ہم کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگلی آیات میں اس پہ واضح ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اب جنرل سٹیٹمنٹ میں سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم لوگ ایکسٹرا ایکٹیویٹی کر کے واپس خدا کے راستے پہ چڑھ جاؤ، صراط مستقیم پہ چڑھ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں پہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی کا ہم نے بار بار تفصیل کیا ہے، لیکن دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ تقوی کا مطلب جو جنرل سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک تو ایمان کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں تقوی، وہ تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے وہ تقوی. اور جب جنرل سٹیٹمنٹ میں عوام الناس کو کہا جاتا ہے یا غیر مسلموں کو تقوی کی بات کی جاتی ہے، تو وہ ان کو وہ فیلنگ جنریٹ کرنے کی کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کے جو فیصلے کرو، پھونک پھونک کے قدم لینے والے بن جاؤ، اور اس چیز کی حقیقت کو سمجھو کہ جو اصل میں انسان کے اندر واقعی اصل والا ڈر پیدا کرتی ہے، کہ خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اس طرف کال ہوتی ہے عوام الناس کے لیے، یا جو کفار ہیں ان کو بھی اگر دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہی اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جب تم اپنی لیول آف سینسیٹیویٹی کو جنریٹ کرو گے نا، اس میں پہلا جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تمہیں حقیقت کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو کہتا ہے کہ تم لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھو، اور وہ اس دن کو سمجھو جس دن یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کوئی کسی جزا نہیں بن سکے گا. جزا بزنس کنسیپٹ میں یہی ہے کہ آپ ایک چیز بیچتے ہو اور اس کے ایکولنٹ آپ کوئی چیز لیتے ہو، اس کو جزا کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی نفس کسی کی جزا نہیں بن سکتا، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ کنسیپٹ موجود ہے اور تھا، اور اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے اندر بھی آ گیا ہے کہ ہم یہ کچھ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ کچھ شخصیات ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا جزا بن جائیں گے آخرت میں، اور کوئی کچھ انسان جو ہیں اس دنیا میں وہ ہمارے لیے آخرت میں معافی کا باعث بنیں گے. تو ہم فرض کیا ایک عالم کہتا ہے کہ یار میں تو یہ کام کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، میں مسجد میں بھی ذمہ داری دیتا ہوں اور میں نے یہ تفاسیر بھی لکھ لیے ہیں اور یہ بھی کر لیا ہے اور وہ بھی کر لیا ہے، اب دیکھیں جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اس سے مجھے ثواب تو ملے گا، لہٰذا جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو میری وجہ سے دین کی طرف آ رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی میری جنت کا باعث بنے گا، تو مجھے اتنی ایکٹیو ایکشن مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو جو ہے نا اپنا کام یہ والا جو ہے اس پہ میں اگر کنسنٹریٹ کروں، اب میری جو عبادات ہیں یا جو میرے معاملات ہیں وہ اگر مکمل نہیں بھی ہیں تو وہ اس کا جزا اللہ تعالیٰ آخر میں مجھے دے دے گا۔ تو دیکھیں یہ کنسیپٹ ہے نا مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی کسی کے اعمال تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے جب تم خود وہ جو ماحول ہے اور جو بتایا گیا ہے اس کے تھرو آپ نہیں گزریں گے نا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر انسان کو کہ وہ عملی طور پہ مسلمان بنے، تب تک یہ نہیں ہوگا۔ جو ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی وقت ہوگا جس میں تمہاری نیت اور ایکشن انوالو ہوگی۔ ایصال ثواب کا جو معاملہ عموماً آتا ہے نا اس میں دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں، انسان کی اپنی نیت اور اس کا ایکشن۔ جس میں عمل میں فرض کیا میری اولاد ہے، میں اگر اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کروں کہ یہ میرے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے گی، یہ میری جو اولاد ہے یا میرے رشتہ دار ہیں جو بھی تعلق والے ہیں یا ہمسائے ہیں، اور اس میں میں اپنے آپ کو بھی انوالو کروں اس عمل میں اعمال میں، تو وہ میرے لیے ایصال ثواب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تربیت کے لیے، اس کے سارے معاملے کے لیے میں اپنا وقت لگاؤں گا، پیسہ لگاؤں گا اور اپنے آپ کو ایز اے ماڈل کے طور پہ بناؤں گا بھی، کہ وہ صرف باتوں تک معاملہ نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ میں اچھے کام کروں گا اللہ مجھے جزا دے گا، اور اسی کی ترتیب سے اللہ تعالیٰ جو میرے سے ڈسینٹ ہو رہی جو چیز وہ میرے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے گی۔ اب اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، مختلف آیات ہیں اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کسی کی وہاں پہ کوئی نہیں بول سکے گا، ایک آیت ہے وہاں پہ کوئی نہیں بول سکے گا جس کو مگر اللہ اجازت دے دے۔ تو شفاعت کا معاملہ بھی جو ہے نا انسان کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں ہمارے لیے، لیکن اس میں شرط اولی یہی ہے کہ کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کو ہم واقعی اس پہ عمل پیرا ہیں، کیا اس پہ ہم اس کے اندر جو جستجو ہے اس میں ہمارا عملی پہلو ہے، ہماری جو کوشش ہے وہ ایک خاص حدود تک واقعی جا رہی ہے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے اور اس میں جو کمی کوتاہیاں بچیں گی اور ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوں گی زندگی میں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باعث شفاعت بنیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں جو کچھ بھی کروں لیکن حضور پاک میرے لیے شفاعت بنیں گے تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے۔ اب تیسری کیا چیز ہے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کسی کا جو کچھ اس نے فدیہ دیا ہوگا نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے گا، اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ ہم لوگ غلط کاریوں میں ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، خاص کر جو بزنس مین طبقہ ہے نا اس میں یہ زیادہ مسائل ہیں کہ جھوٹ سے اور سارے معاملے سے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر قربانیاں کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں یا یہ ہے کہ کہیں پہ نذرانے دیتے ہیں ہم لوگ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو میرے گناہ ہیں نا اس کو میں ایکول کر رہا ہوں، بیلنس آؤٹ کر رہا ہوں میں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیلنس آؤٹ نہ ہی آپ کو کوئی شخص کر سکے گا، نہ ہی آپ کو کوئی نبی کر سکے گا یا کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی فدیہ اور آپ کی قربانی قبول ہوگی، نہ ہی تمہارے عمرے نہ تمہارے حج، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم جو اصل چیز ہے اس سے اگر تم لوگ ہٹ جاؤ گے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے لگا۔ اور جو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اجتماعی حمایت ہے، گروہی یا اجتماعی حمایت ہے، اس کی نصرت تمہیں نہیں ملے گی، وہ تمہیں نہیں چھٹکارا دے سکیں گے۔ اصل میں کہ ہم لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گروپ بندیاں کرتے ہیں دنیا میں، عموماً میں نے دیکھا ہے مساجد میں بھی، یہاں تک کہ وہاں پہ گروپ بنے ہوتے ہیں، یہاں پہ خاص کر جرمنی میں میں نے دیکھا ہے نا کہ اگر طریقہ یہ ہوتا ہے، گاؤں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے گروپ کا بندہ غلط بات بھی کر رہا ہے نا تو وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ غلط بات میں بھی ہم قسمیں اور گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو گرو ہے نا یہ میری نصرت کرے گا, اصل میری مدد کرے گا. تو اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی گرو کسی کی نصرت نہیں کر سکتا, اور انڈائریکٹلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرو ہی ہم لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے یہ دنیا میں, تو آپ کو غلط کاریاں آپ کے غلط چیزوں پہ پردہ ڈال سکتا ہے اور آپ کو لوگوں میں کامیاب تو کر سکتے, لیکن یہ تم بھول جاؤ کہ آخرت میں یہی لوگ اور یہ گرو تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے آ سکیں گے, کوئی نصرت کرنے کے لیے آ سکیں گے. تو اگلی آیت پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور کیونکہ اس آیت کی ترتیب اس پہ کافی میں نے وقت بھی لگایا اس وجہ سے, کیونکہ اس کی جو صرفی ترکیب ہے وہ اس کی بہت خوبصورت ہے. دیکھیں ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ ہر درجے کے بندے کے لیے ہیں. ایک بندہ جو ابھی اس کو تھوڑا ہی علم ہے اس سے بھی قرآن کو ہدایت ملتی ہے, اور جو اگلے درجے میں ہے اس سے اگلے جو عالم ہے اس کو بھی, ہر بندے کو اپنے طریقے سے قرآن جو ہے نا اپنے راز کھولتا چلا جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, جب ہم نے تمہیں نجات دی, من آل فرعون, فرعون کی آل میں سے, آل سے, یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے, یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا. اس میں اگر ہم اس کی صرفی ترکیب دیکھتے ہیں تو جو نَجَّيْنَاكُمْ آیا ہوا ہے نا اس میں جے پہ تشدید ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ باب ہے اس کا, باب مزید فی جامع جو فعل کی اقسام ہے نا یہ تفعیل کی اقسام پہ آیا ہوا ہے. اصل میں کیوں میں بیان کر رہا ہوں اس کو کہ اس میں تشدید آتی ہے, اس میں بار بار دہرانا آتا ہے اصل میں, بس نجیناکم, اور پھر آگے آپ دیکھیں گے نا یذبحونا, اس میں بھی تشدید ہے. تو یہ ہے تفعیل کے ترتیب پہ آیا ہوا ہے. جو باب ہے نا عربی میں, صرف انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, وہ نو باب ہیں, نو باب پہ ایک جو فیل ہے اس کو اس سے مختلف فیلنگ جنریٹ کرتا ہے. اصل میں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عربی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں دیکھیں ہم تو ابھی ویڈیو پہ کر رہے ہیں سارا کچھ معاملہ, آپ لوگ احساسات اور جذبات بھی دیکھ رہے ہیں, سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے. لیکن قرآن تو اب لکھی ہوئی شکل میں ہے نا, وہ تو آپ کو ایموشنز اس طرح نظر نہیں آ سکتے قرآن سے. عربی میں یہ خاصیت ہے کہ الفاظ کے اندر عکس بندی ہوتی ہے, ایک لفظ اگر ایک طریقے سے لگے گا تو اس کا مطلب اور ہوگا, وہی جو فعل ہے, اور وہ دوسری طریقے سے لگے گا تو اس کا مطلب جو ہے نا اس میں تشدید آ جائے گی, یا اس میں تسلسل آ جائے گا, یا اس میں انٹرچینجنگ آ جائے گی کہ ایک چیز دوسرے میں بدل رہی ہے. یہ جو نو باب ہے نا اس میں مختلف حالتوں کو فعل اصل میں بیان کرتا ہے. تو نجیناکم پہ جب تشدید آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بار بار ہم نے تمہیں نجات دی, صرف نجات نہیں دی, نجیناکم, ہم نے تمہیں بار بار نجات دی فرعون سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ تھا کہ جب فرعون کے ساتھ سارا معاملہ اور آل فرعون کے ساتھ سارا معاملہ ہوا تو اس میں ایک تو بار بار اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لا رہا تھا, آئی تھنک دے سیون قسم کے عذاب تھے, سات عذاب تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لے کے آئے تھے, کہ وہ ایک دفعہ مینڈکوں والا, خون والا, اور کھٹمل ہیں, یا مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ وہاں پہ لا رہے تھے نا ان پہ. اور وہ کیوں لا رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ فرعون جو ہے نا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے. اصل میں جو بنی اسرائیل کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں ان کو تہس نہس کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی وہ سوچتے تھے کہ اب ہم نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایک اور عذاب لے کے آتا تھا, دنیاوی عذاب. اس عذاب میں ایک تو نجات تھی مومنین کے لیے, انہیں اس وقت کے مسلمان ہیں, ہم نے اس کو اسی طرح دیکھنا ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو نجات دی فرعون سے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو ہدایت کی طرف بار بار جھنجھوڑا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہدایت کی طرف لپکیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں, وہ جو عذاب تھا اصل میں آیات تھی اللہ تعالیٰ کی, وہ بار بار آ رہی تھی ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے, اور ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلی ہے نا وہاں سے, تو وہ ایک یکدم نہیں لکھ لیتے ایک دن، بلکہ وہ گروہ در گروہ رات کو نکل جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ فرض کیا کہ 10% لوگ نکل گئے، 5% لوگ نکل گئے، اب فرعون اور آل فرعون، ایک یہ آل فرعون لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، آل کا مطلب ہوتا ہے فرعون اور اس کا گروہ، اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک قرآن میں لفظ ہوتا ہے اہل، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آل، یہ دو مختلف لفظ ہیں، جب آل لفظ آتا ہے تو وہ ان کے جو نیچے جتنے ڈسینڈنٹس ہیں اور جو ان کا گروہ ہے وہ ان کے آل میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس کی قوم جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتے ہیں، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا اور عذاب سے بچانا، اس میں ہے یہ نجیناکم کے معنی اصل میں۔ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں یسومونکم سوء العذاب، بہت سخت عذاب میں تم لوگوں کو ان لوگوں نے مبتلا کر رکھا تھا۔ یہاں پہ دوبارہ آ گیا تفائل کا یذبحون میں، یعنی کہ وہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے ذبح کیا، بلکہ وہ بار بار آپ لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتے تھے وہ لوگ، یعنی یہ ایک دفعہ معاملہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگلی دیکھیں، کہتے ہیں ویستحیون نساءکم، دیکھیں وہاں پہ ابناءکم آیا ہے لیکن یہاں پہ نساءکم آ گیا، ابناءکم تو بیٹا ہو گیا، تو اختاکم کیوں نہیں آیا، یعنی بیٹیاں کیوں نہیں آیا وہاں پہ، خواتین کیوں آیا؟ تو اس میں یہی ہے کہ اب دیکھیں یستحیون بھی جو ہے نا، یہ بھی فعل کا ایک باب ہے، جس طرح تفعال کا ہے یہ استفعال کا ہے، یہاں پہ اس میں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری بچیوں کو ان کی استفعال ہوتا ہے، اس میں ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یہ فعل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت نہیں دی تھی لوگوں کو زندہ رکھنے کی، وہ کوئی رب نہیں تھا، کیونکہ فرعون تو کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ تمہاری بچیوں کو وہ زندہ رکھیں، تو اللہ جن کو موت دیتا تھا وہ موت آ جاتی تھی، لیکن وہ پھر ان کو بڑا کر کے نساء حکم میں چلے جاتے تھے، ان کو چاہتے تھے کہ وہ خواتین بن جائیں، اور ان خواتین کو وہ اپنی مزدوری کے لیے، اپنی خدمت کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا، تو یہ کنسیپٹ اس کے اندر موجود ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اب اس پہ آخری ہے، وقت میں نے کافی لے لیا آپ لوگوں کا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں کیونکہ اس آیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا، بڑی بلا تھی، بڑا امتحان تھا، یہ جو بلا جہاں پہ آتا ہے مختلف قرآن میں آیات میں آیا ہے، میں پہلے بھی اس کی ترتیب بتا چکا ہوں کہ قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں امتحان کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی میرے خیال میں میں نے جو گنتی کی ہے 9 الفاظ ہیں جو ڈفرنٹ آتے ہیں، اس میں فتنہ ہے، بلا ہے، یہ جو آیا ہے امتحان خود آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کریٹ ہوئی ہے، یہ جو چل رہی ہے لوگوں کی وجہ سے، وہ آپ کے افیکٹ ہو کے جو ہے نا آپ کے امتحان کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے بارے میں کہا کہ میں نے جب یہ کائنات بنائی ہے تو یہ تمہارے لیے ایک بلا ہو ہے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی لوگ، بہت سارے لوگ ایکٹیویٹی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا نا لوگوں کو، تو شعوری فیصلے جب لوگ کریں گے اور ان کے نتائج نکلیں گے، جس طرح یہ ہمارا انوائرمنٹل افیکٹ ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت بھی ہے اور بلا بھی ہے اصل میں، کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے، فرعون سے جب چھٹکارا مل رہا تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا حجت پوری فرما رہے تھے ان کی آل پہ، تو وہ انڈائریکٹلی تمہارے لیے ایک امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، اب میں جاؤں گا اپنے دوستوں کی طرف جو لوگ شامل یہاں پہ ہوئے ہیں، کہ ان سے رائے لی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوانین یہاں پہ بتا رہا ہے یا جو آیت کے تھرو ہمیں سبق ایک سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اقوام کا جو عروج اور زوال ہے وہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ نتھی نہیں ہے کہ ایوری 50 ایئرس یا 100 ایئرس یا ایسا کوئی سائیکل نہیں بنا ہوا جیسے ہم عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہر 100 سال بعد 50 سال بعد کوئی چینج آئے گی۔